بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، حسب معمول اپنی نشریات کا آغاز پروگرام اخبارات کا جائزہ سے کر رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی مختلف روزنامہ کچھ اہم سرخیوں اور مقالوں کا مختصر سا اس پروگرام میں جائزہ لیں گے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں روزنامہ قدس سے انتخاب کیے کچھ اہم سرخیوں سے۔ اخضر ابراہیمی تہران پہنچ گئے، کریمیا میں روس سے الحاق کے لیے ریفرینڈم کا انعقاد، شام سے 1000 مسلح دہشت گرد لبنان پہنچ گئے۔ اخبار قدس نے اپنی سرخی ایران جنیوا سمجھوتے کے نفاذ کے بارے میں اپنے وعدوں کا پابند ہے کے ذیل میں لکھا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوری ایران جنیوا سمجھوتے کے نفاذ کے سلسلے میں اپنے وعدوں کا پابند ہے۔ انہوں نے تہران میں یونان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اوانان جیروس وینزلیوس سے ملاقات میں کہا کہ ایران عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے سلسلے میں تمام بین الاقوامی معاہدوں کا پابند ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ ملت ایران اخلاقی و مذہبی لحاظ سے عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی تیاری اور اس کے استعمال کو حرام سمجھتی ہے، لیکن وہ اپنے حقوق کے بارے میں کسی بھی امتیازی سلوک کو تسلیم نہیں کرے گی اور پرامن جوہری ٹیکنالوجی کو اپنا حق سمجھتی ہے۔ یونان کے وزیر خارجہ نے بھی اس ملاقات میں کہا کہ ایران اور یونان کے تعلقات کے فروغ میں کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ روزنامہ قدس نے پوتین نے پھر اپنی خواہش مغرب پر مسلط کر دی عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے۔ پیش خدمت ہے مضمون کے کچھ اہم اقتباسات۔
کل شاید سر جنگ کے خاتمے کے بعد روس اور مغرب کے تعلقات کا سب سے حساس اور تاریخی دن تھا۔ یورپی حکام کے مسلسل انتباہوں بلکہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے روس کے بائیکاٹ کی دھمکی کے باوجود طے شدہ پروگرام کے مطابق اتوار کو جزیرہ نما کریمیا میں یوکرین سے علیحدگی کے لیے تاریخی ریفرینڈم ہوا۔ چونکہ اس ریفرینڈم کے نتائج پوری طرح سے واضح ہیں، اس لیے مغرب خاص طور پر امریکہ اس کے انعقاد سے بہت زیادہ ہراساں تھا اور اس نے اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ایسا نظر آتا ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتین خود مغرب کے ہی پرانے ہتھیار سے اس کا مقابلہ کرنے کا طریقہ بخوبی سمجھ گئے ہیں۔ پچھلے عشروں میں مغرب نے امریکہ کی قیادت میں ایسے بہت سے ممالک کے خلاف جو مغرب مخالف نظریات کے حامل تھے اسی قسم کے اقدامات انجام دیے ہیں۔ انہوں نے جمہوریت، ریفرینڈم اور عوامی رائے کے احترام جیسے بہانوں سے مشرقی تیمور کو انڈونیشیا سے الگ کر دیا، جنوبی سوڈان کی شکل میں سوڈان کے ایک تہائی حصے کو اس سے الگ کر دیا، جبکہ ماضی میں بحرین کو ایران سے علیحدہ کیا، اور اسی طرح کے ریفرینڈم کے ذریعے ہوائی جزیرے کو امریکہ سے ملحق کر دیا۔ اب روسیوں نے بھی اپنے اہداف کے حصول کے لیے مغرب کے قدیمی حربے کو استعمال کیا ہے۔ بنابراین اگرچہ مغرب اور امریکہ کے پاس ہمیشہ مخالفت کے کچھ بہانے رہے ہیں اور اب بھی ہیں، لیکن وہ جانتے ہیں کہ اس مسئلے میں عالمی رائے عامہ ان کے دوہرے رویے اور فریب کو سمجھ جائے گی۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف اور ان کے امریکی ہم منصب جان کیری کے درمیان 6 گھنٹے تک ایک نشست چلی، جس میں کیری نے انہیں کریمیا کے یوکرین سے الگ اور روس سے ملحق ہونے کے بارے میں ہونے والے استصواب رائے سے روکنے کی بہت کوشش کی۔ تاہم لاوروف نے ایک بار پھر ماسکو کے موقف پر زور دیا۔ روس کے موقف میں اس استحکام نے مغرب کو جو دھمکیوں کی ایک بڑی لمبی لسٹ لے کر میدان میں آیا تھا پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس پورے معاملے میں اصل شکست یوکرین کے عوام کو ہوئی ہے، جو مغرب کے ورغلانے پر ایک چھوٹے سے گروہ کے جھوٹے انقلاب کے سبب اپنے ملک کا ایک حصہ کھونے پر مجبور ہوئے ہیں۔
ایک مختصر بریک لیں گے اور پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ حسب معمول باری ہے ہندوستانی اخبارات کی، تو چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو جہاں سے شامل ہو رہے ہیں اطہر سعید۔ جی اطہر،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تہران اسٹوڈیو سے شکریہ کے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ لے کر حاضر خدمت ہوں میں اطہر سعید۔ ناظرین، دہلی سے آج شائع ہونے والے زیادہ تر اردو اخبارات نے کانگریس نائب صدر راہل گاندھی کے خاص انٹرویو سے جڑی خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے اسے سرخی دی ہے، فسادات پر مودی کو کلین چٹ جلد بازی، یو پی اے 3 کی حکومت بنی کی راہل کا دعویٰ۔ ناظرین، روزنامہ راشٹریہ سہارا کی دیگر اہم سرخیاں اس طرح ہیں۔ جے ڈی یو کی دوسری لسٹ جاری، نائجیریا مسلح جنگ جوؤں کا حملہ، 100 ہلاک۔ ناظرین، روزنامہ راشٹریہ سہارا میں رن وجے سنگھ کا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے اقتدار کے لیے داغی بھی اچھے اور باقی بھی۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ انتخابات کے اس موسم میں سیاست کے عجب غضب رنگ دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ کل تک ایک دوسرے کو جلی کٹی سنانے والے لیڈر گلے مل رہے ہیں، کسی بھی جماعت کو داغی باغی سے کوئی گریز نہیں، تمام کو جیت دلانے والا امیدوار چاہیے، اس لیے آیا رام گیا رام خوب ہو رہا ہے۔ عوامی فورم سے بی جے پی کے پی ایم امیدوار نریندر مودی اور کانگریس نائب صدر راہل گاندھی بھلے ہی بدعنوانی کے خلاف بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوں، لیکن دونوں ہی پارٹیاں داغیوں کو ٹکٹ دینے سے نہیں ہچکچا رہی ہیں، داغ ان کو اچھا لگ رہا ہے۔ ٹکٹ اور محفوظ سیٹ کو لے کر ان دنوں زبردست گھمسان ہے، پارٹیوں کے بڑے رہنما بھی اس میں پیچھے نہیں ہیں۔ کوئی اپنی سیٹ تبدیل کرنا چاہتا ہے تو کوئی دو دو پارلیمانی سیٹوں سے انتخابات لڑنا چاہتا ہے۔ مضمون نگار آخر میں لکھتے ہیں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ انتخابات کے اعلان کے بعد پارٹی تبدیل کرنے والے لیڈروں کو ٹکٹ دینے پر روک لگنی چاہیے۔ اس طرح کے لیڈر پارٹیوں کے نظریات سے ناراض یا متاثر ہو کر پارٹی نہیں بدلتے، بلکہ ٹکٹ حاصل کرنے اور اپنی جیت کو یقینی بنانے کے لیے پارٹی بدلتے ہیں۔ اس لیے ہر پارٹی کے عام کارکنوں میں غم، غصہ اور اداسی ہے۔ ان کی شکایت ہے کہ کل تک پارٹی کو گالی دینے والے لیڈر انتخابات کا وقت آتے ہی ٹکٹ حاصل کر لیتے ہیں، یہی اہم وجہ ہے جس سے پارٹیوں کا تنظیمی ڈھانچہ کمزور ہو رہا ہے اور چاپلوس، دبنگ، داغی اور تھیلی شاہوں کی پارٹی پر گرفت بڑھ رہی ہے۔ اور آئیے ناظرین، اب نظر ڈالیں روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی خاص سرخیوں پر۔ مودی کے خلاف انتخاب لڑیں گے کیجریوال، دیویانی کھوبرا گڑے کا واقعہ انتہائی بدبختانہ، اب اس مسئلے کو ختم کر دینے کا وقت آ گیا ہے، سلمان خورشید، کریمیا میں عوامی ریفرنڈم شروع۔ ناظرین، روزنامہ ہندوستان ایکسپریس میں ظہیر الدین صدیقی کا ایک مضمون شائع ہوا ہے، عنوان ہے مسلمان پھر تذبذب کے شکار۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ آئندہ ماہ منعقد ہونے والے عام انتخابات کا اعلان ہوتے ہی ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمان پھر اسی تذبذب کا شکار ہو گئے ہیں جس میں وہ ہر الیکشن کے وقت مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ خصوصاً وہ ریاستیں جہاں کوئی سیاسی متبادل نہیں ہے، وہاں سیکولرزم کی بقا اور فرقہ پرستوں کی شکست کی پوری ذمہ داری صرف اور صرف مسلمانوں کے سر منڈ دی جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ملک کے 85% غیر مسلم اکثریت کا اس آزمائش سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مضمون نگار آگے لکھتے ہیں کہ سیکولرزم کی بقا کی تمام ذمہ داری خود مسلمانوں نے اپنے ذمہ لی ہے، چنانچہ انتخابات کا اعلان ہوتے ہی ہماری ملی تنظیمیں اور اکابرین ملت سیکولرزم کی ڈفلی لے کر میدان میں کود پڑتے ہیں۔ اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ حالات بہت سنگین ہیں، اس وقت ہماری ذرا سی بھی غلطی ملک کے سیکولر کردار کو ختم کر دے گی، ملک میں فرقہ پرستوں کا راج ہوگا۔ مضمون نگار مزید لکھتے ہیں کہ سیکولرزم کی دہائی دینے والوں سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا سیکولر جماعتوں میں موجود خاکی چڈی والوں سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے؟ کیا آزادی کے بعد سے فسطائی طاقتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے یا وہ بتدریج کمزور ہوتی جا رہی ہے؟ مضمون نگار آگے لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ انصاف کب اور کیسے ہوگا، ان کی سیاسی بے وزنی کیسے اور کب ختم ہوگی، کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ ہم کسی مسلم قیادت والی صحیح معنی میں سیکولر سیاسی جماعت کی پرزور حمایت کریں؟ مضمون نگار آخر میں لکھتے ہیں کہ یقیناً وقت آ گیا ہے، لیکن اس کے لیے عزم اور حوصلے کی ضرورت ہے۔ اور آئیے ناظرین، اب نظر ڈال لیتے ہیں روزنامہ انقلاب کی اہم سرخیوں پر۔ ملیشیائی جہاز کی گمشدگی کا معاملہ، قزاقستان سے بحر ہند تک لاپتہ تیاری کی تلاش جاری، علاقے کی تبدیلیوں کے پیش نظر مغرب کو ایران کی زیادہ ضرورت، ڈاکٹر لاری چانی۔ عراق میں 5 کار بم دھماکوں میں 9 افراد ہلاک، 30 زخمی۔ ناظرین، روزنامہ انقلاب نے اپنے ادارے میں کاش ہم سوچیں اور عمل کریں کے عنوان سے لکھا ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جس میں اسلام دشمنی عام ہے، رحمت العالمین کو نشانہ بنانے، ان کی شان میں گستاخیاں کرنے اور اس طرح مذہب اسلام کو ماننے والوں کو روحانی تکلیف پہنچانے کی مریضانہ ذہنیت آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کرتی ہے۔ اخبار آگے لکھتا ہے کہ ایسے دور میں ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم ان سازشوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، احتجاج کے ذریعے۔ مسلمان احتجاج کے ذریعے اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں تو دشمن اسلام کو ایک اور موقع مل جاتا ہے، وہ مظاہروں کی تصاویر کو نمایاں طور پر شائع یا ٹیلی کاسٹ کر کے یہ باور کراتے ہیں کہ دیکھا آپ نے، ہم نہ کہتے تھے کہ مسلمان بنیاد پرست ہیں اور آزادی اظہار رائے کو برداشت نہیں کرتا۔ اخبار مزید لکھتا ہے کہ اس سلسلے میں ہماری حقیر رائے یہ ہے کہ مسلمان وہی کرے جس کے ذریعے یہ دنیا اس کے زیر نگی آئی تھی، با الفاظ دیگر وہ حصول علم و فن کو اپنا شعبہ بنا لے۔ یہ دور علم و فن کا ہے، آئندہ جنگیں گولہ بارود سے نہیں دماغ سے لڑی جائیں گی۔ جو قوم جتنا دور تک جتنی گہرائی میں جا کر اور جس اعلیٰ معیار پر سوچے گی وہ اتنی ہی کامیاب قرار پائے گی۔ یہ سلسلہ شروع بھی ہو چکا ہے۔ اخبار آخر میں لکھتا ہے کہ یہ دور جن علوم و فنون کا تقاضا کرتا ہے ان تمام علوم و فنون میں مہارت بھی ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ ختم ہوا۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔
بہت شکریہ اتھر آپ کا۔ یہیں ہم دہلی اسٹوڈیو کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ اور اب باری ہے روزنامہ کیہان کی، تو ملاحظہ فرمائیں کچھ اہم سرخیاں۔ ایٹمی مذاکرات کا ٹیم غیر ایٹمی مسائل کے بارے میں بات نہ کرے 222 ارکان پارلیمنٹ۔ یوکرین کے موجودہ حالات مغرب کی جانب سے انتہا پسندی کی حمایت کا نتیجہ ہیں، ظریف۔ عراق میں دہشت گردانہ دھماکوں میں 17 شہید اور 50 جاں بحق۔ اخبار کیہان نے اپنی سرخی لبنان کے طرابلس علاقے میں خونین جھڑپیں جاری کے زل میں لکھا ہے۔ لبنان کے شمالی شہر طرابلس میں متحارب گروہوں کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے، جس میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ طرابلس کے علاقے التبانہ میں شامی حکومت کے مخالفین اور جبل موصل کے علاقے میں صدر بشار اسد کے حامیوں کے درمیان لڑائیوں میں اب تک 12 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ طرابلس میں لبنانی فوج کی وسیع موجودگی کے باوجود مسلح عناصر نے فوجیوں پر بھی بارہا حملے کیے ہیں۔ مسلح عناصر نے سنیچر سے اب تک شامی فوج کی 3 گاڑیوں پر مارٹر فائر کر کے انہیں تباہ کر دیا۔ اس کارروائی میں 1 لبنانی فوجی ہلاک اور 6 دیگر زخمی ہو گئے۔ روزنامہ کیہان نے یبروت کی فتح کے علاقائی اثرات عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے۔ پیش خدمت ہے مضمون کے کچھ اہم اقتباسات۔
یبروت کے علاقے میں شام کی فوج کی کارروائی اور اس حساس علاقے سے دہشت گردوں کے صفائے سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ دہشت گردوں کو شام کی حکومت کے مقابلے میں ایک زبردست شکست ہوئی ہے۔ گزشتہ سال القصیر سے دہشت گردوں کے صفائے کے بعد یبروت پر حکومت کا کنٹرول پچھلے 9 مہینوں کے دوران شامی فوج کو حاصل ہونے والی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یبروت آپریشن میں فتح شام میں دہشت گردی پر ایک کاری ضرب کے ساتھ ہی کچھ دوسرے وسیع مفاہیم کی بھی حامل ہے۔ القصیر کے سقوط کے بعد یبروت دہشت گردوں کے لیے ایک اہم اور فیصلہ کن مقام سمجھا جاتا تھا، اور اسی لیے انہوں نے بڑی مشکل سے اس علاقے کو ترک کیا ہے۔ اس آپریشن میں سینکڑوں دہشت گرد مارے گئے ہیں، جن میں داعش کے افراد کی تعداد زیادہ ہے۔ اس طرح سے یبروت کا علاقہ شام اور لبنان کے درمیان رابطے کا ایک نیا راستہ، یا دوسرے الفاظ میں شام کے دہشت گردوں کے کنٹرول والے علاقوں سے دنیا کے رابطے کا پل تھا، اور القصیر کے سقوط کے بعد تو اسے کچھ زیادہ ہی اہمیت حاصل ہو گئی تھی۔ بنابراین یبروت پر شامی فوج کے کنٹرول سے دہشت گردوں اور ان کے حامی ملکوں پر بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ اس فتح سے لبنان میں حزب اللہ کی پوزیشن مزید مستحکم ہوگی۔ پچھلے مہینوں میں یبروت کا علاقہ لبنان میں بم دھماکے کرنے والے افراد کا اصل ٹھکانہ تھا، اور اسی طرح بقا کے علاقے پر راکٹوں کے حملے بھی یبروت سے ہی کیے جاتے تھے۔ درحقیقت لبنان کے خلاف دہشت گردانہ حملے یبروت میں القاعدہ کی کمان کے ذریعے لبنان کے حرمل صوبے کے ارسال علاقے میں تیار کیے جاتے تھے، اور یبروت پر مزاحمتی فورس کے کنٹرول سے ارسال کا علاقہ بھی دہشت گردوں سے خالی ہو گیا ہے، اور حزب اللہ زیادہ سکون کے ساتھ اپنے پروگراموں کو آگے بڑھا سکتی ہے۔ یبروت کی فتح نے یہ واضح کر دیا ہے کہ صرف مزاحمت ہی القاعدہ اور وہابیت کے فتنے کا سر کچل سکتی ہے۔ اس لحاظ سے اس فتح نے عراق، شام اور لبنان میں دہشت گردوں کے محاذ کے انجام کو واضح کر دیا ہے، جسے مغرب، کچھ عرب ملکوں، ترکی اور صہیونی حکومت کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ اس فتح کے اثرات یمن اور بحرین تک محسوس کیے جا سکتے ہیں، جہاں اس قسم کے دہشت گرد سرگرم ہیں۔
یہاں لیتے ہیں ایک مختصر سا بریک۔ پروگرام میں شامل ہو رہی ہیں ہمارے ساتھی منتہا کاظمی اسلام آباد اسٹوڈیو سے. جی منتہا.
جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. منتہا کاظمی خوش آمدید کہتی ہے اپنے تمام دیکھنے والوں کو اسلام آباد اسٹوڈیو میں. ناظرین آج کے پروگرام میں بھی ہم حسب معمول تذکرہ کرتے چلیں گے آج کے پاکستانی اخبارات میں شائع مختلف سرخیوں مقالوں اور تجزیوں کا. تو آج کے پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے چلیں گے روزنامہ ایکسپریس میں شائع چند اہم سرخیوں سے. طیارے کی تلاش کے لیے ملائیشیا نے پاکستان سمیت 25 ممالک سے مدد مانگ لی. ملکوں کو تحفے نہیں امداد دی جاتی ہے. $1.5 ارب کس مد میں آئے خورشید شاہ. انتہا پسندوں کی شریعت نافذ نہیں ہونے دیں گے شیعہ سنی کانفرنس. اور یہیں روزنامہ ایکسپریس کے ادارتی صفحے سے مزید شامل کرتے چلیں گے شائع کردہ اداریے کو جس کا عنوان اپنے ناظرین کو بتاتی چلوں. انسانی امراض سے ہونے والا بھاری عالمی مالیاتی نقصان. ناظرین اداریے میں تحریر کیا گیا ہے کہ ورلڈ اکنامک فورم نے انسانوں کو لاحق ہونے والی مختلف مہلک بیماریوں کے حوالے سے ایک عالمی رپورٹ شائع کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ہلاکت خیز امراض میں مبتلا ہونے والے لوگ اقتصادیات کے پیداواری عمل سے باہر رہ جاتے ہیں جس سے عالمی معیشت کو کم از کم $2 خرب سالانہ کا نقصان ہو رہا ہے. رپورٹ میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ مہلک بیماریوں کے علاج پر وسیع پیمانے پر توجہ دے کر پیداواری عمل کے اس قدر بھاری خسارے کو قابو میں لایا جا سکتا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بیماریوں میں مبتلا افراد معاشی عمل سے مکمل باہر نہ بھی نکلیں تو اپنے کام پر موجود رہتے ہوئے ان کی کارکردگی میں نمایاں کمی آ جاتی ہے. اس کا اثر بھی دنیا کی مجموعی معاشی صورتحال پر پڑتا ہے. رپورٹ میں مشورہ دیا گیا ہے کہ اس مسئلے پر کارپوریٹ کارکردگی کو فروغ دے کر امراض پر قابو پایا جا سکتا ہے. تاہم دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ زیادہ تر بیماریوں کی ابتدا سگریٹ نوشی اور بادہ خاری سے ہوتی ہے. اگر حکومت صحت کے امور پر توجہ دیں تو بیماریوں میں کمی ہو سکتی ہے اور صحت مند افراد بہتر معاشی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. اور ناظرین اس کے ساتھ اب یہاں مزید رخ کرتے چلیں گے روزنامہ جنگ کی جانب اور پہلے شامل کریں گے شائع کردہ اہم سرخیوں کو. طالبان سے مذاکرات میں زیادہ وقت نہیں لگے گا. بندوق سے عوام کو کنٹرول نہیں کرنے دیں گے پرویز رشید. ایم ڈی پی آئی اے کا ملائیشین حکومت کو خط. گمشدہ طیارے کی تلاش میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی. جینیوا ڈرون حملوں کے خلاف پاکستانی قرارداد. صرف امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے مخالفت. اور روزنامہ جنگ سے مزید تذکرہ کرتے چلیں گے شائع کردہ اداریے کا جس کا عنوان ہے شام پر غیر جانبداری. ادارے میں تحریر کیا گیا ہے کہ وزیراعظم کے قومی سلامتی اور امور خارجہ کے مشیر سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ شام کے بارے میں غیر جانبدارانہ پالیسی پر پاکستان قائم ہے. سعودی عرب سے پاکستان کے خصوصی قرضوں کی خبریں افواہ ہیں جبکہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ دوست ممالک نے $1.5 ارب تحفے میں دیے ہیں. تاہم انہوں نے کسی ملک کا نام نہیں لیا جبکہ امور خارجہ کے مشیر نے پاکستان کی پالیسی کی وضاحت کر دی ہے. چند روز قبل دفتر خارجہ کی خاتون ترجمان نے بھی ان خبروں کی تردید کی تھی جن میں کہا گیا تھا کہ پاکستان نے شام کے حوالے سے کسی اور ملک کی پالیسی کی تائید کی ہے. شام ایک برادر مسلم ملک ہے جہاں ان دنوں داخلی طور پر حکومت اور باغی اپوزیشن کے درمیان باقاعدہ جنگ کی سی صورتحال ہے اور مغربی ممالک بشار الاسد کے خلاف باغیوں کی حمایت کر رہے ہیں. مشرق وسطی کے کئی ممالک بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں. امور خارجہ کے مشیر نے لندن میں اس حوالے سے دو ٹوک الفاظ میں وضاحت کر دی ہے جو ہر صورت درست ہے کہ پاکستان اسلامی ممالک کے درمیان مفاہمت کی پالیسی پر گامزن ہے اور کسی برادر ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا اور غیر جانبدارانہ پالیسی پر بھی قائم ہے. اور ناظرین پروگرام کے آخر میں مزید جائزہ لیتے چلیں گے روزنامہ اوصاف کی چند اہم سرخیوں کا. پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان اسٹریٹجک مذاکرات 23 مارچ کو ہوں گے. سرتاج عزیز پاکستانی وفد کی نمائندگی کریں گے. چاغی پاک ایران دوستانہ گیٹ کھل گیا کاروباری سرگرمیاں بحال. طالبان 60,000 پاکستانیوں کے قاتل. مذاکرات قرآن و سنت کے منافی ہیں. تحریک منہاج قومی کانفرنس. اسلام آباد کی سیکیورٹی کے لیے نئی آپریشنل حکمت عملی تیار. 15 اپریل سے رینجرز تعینات کرنے کا فیصلہ. اور ناظرین کچھ مزید یہاں تذکرہ کریں گے ہم وادی جمالی کے تحریر کردہ تجزیے کا جس کا عنوان ہے تیسرا ہاتھ بھی طالبانی وجود رکھتا ہے. وادی لکھتے ہیں طالبانی اور پاکستانی رابطہ کاروں نے مذاکرات کی ابتدائی مشقیں کی جن سے امن کی کوششیں رنگ نہ لا سکیں. دہشت گردوں سے مذاکرات کا نتیجہ کبھی امن کا حصہ نہیں بنا ہے. جن سے ملاقات کرنے کے لیے آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھ کر جانا پڑے. جن کا ٹھکانہ پراسرار غاروں نامعلوم گزرگاہوں سے جڑا ہو. ان کی طاقت کو غیر معمولی قوت کی وردی سے منسوب کرنے والی قوتوں کو سوچنا چاہیے کہ جو ریاست کے اندر ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں انہیں ریاست کے آئین کا پابند وفادار ہونا پڑے گا. آپریشن سے اس کی ناکامی کے اسباب بیان کرنا اس کی شکست کی نشاندہی کرتا ہے، جس کے نشانات تحریک طالبان پاکستان کے چہروں پر صاف دکھائی دیتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے طالبان کے ترجمانوں اور طالبانی کمیٹی کے تیر اندازوں کو خبردار کیا ہے کہ طالبان نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی تو اسی ماہ آپریشن ہو سکتا ہے، اگر معاہدے کا پاس نہ کیا گیا تو حکومت شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر بمباری یا قبائلی علاقوں میں فوج بھیجنے سے بھی نہیں ہچکچائے گی، تاہم مارچ میں مارچ ہو سکتا ہے۔ تیسرا ہاتھ مذاکرات کو متاثر نہیں کرتا ہے، پہلا، دوسرا اور تیسرا ہاتھ بھی تحریک طالبان پاکستان کے شدت پسند جسم سے پیوست ہے، کوئی تیسرا ہاتھ وجود نہیں رکھتا ہے، ہر ہاتھ میں طالبان ہی کی بندوقیں، خودکش چیکرز، بارودی مواد سے بھری گاڑیاں ہی ہیں۔ جی ناظرین، اور اسی تجزیے کے اختتام کے ساتھ آج کا ہمارا پروگرام اب یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ واپس جائیں گے تہران اسٹوڈیو منتہا کاظمی کی جانب سے، خدا حافظ۔
بہت شکریہ منتہا آپ کا۔ جی ناظرین، ایک مختصر بریک لیں گے اور پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ اور اب پہنچ گئے پروگرام کے آخری حصے کی جانب، تو ملاحظہ فرمائے، بین الاقوامی میڈیا سے انتخاب کیے گئے کچھ